السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیر عافیت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ ہم لوگ دو سوروں کی تفسیر دیکھیں گے، سورہ زلزال اور سورہ العادیات. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. جب ہلائی جائے گی زمین خوب زور سے ہلایا جانا، اور باہر نکال دے گی زمین اپنے بوجھ، اور کہے گا انسان کیا ہوا اس کو، اس دن بیان کرے گی وہ اپنی خبریں، اس لیے کہ بلا شبہ آپ کا رب حکم کرے گا اس کو. اس دن لوٹیں گے لوگ متفرق یعنی الگ الگ ہو کر، تاکہ دکھائے جائیں وہ اپنے اعمال. بس جو کوئی کرے گا ذرہ برابر بھلائی تو وہ دیکھ لے گا اس کو، اور جو کوئی کرے گا ذرہ برابر برائی تو وہ بھی دیکھ لے گا اس کو. یعنی انسان کے اعمال کی خبریں پیش کی جائے گی. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں سورہ زلزال کا. جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی، کیونکہ اسے آپ کے رب نے حکم دیا ہوگا. اس دن لوگ متفرق ہو کر واپس لوٹیں گے، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. چنانچہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. اب اگر دیکھا جائے تو یہ آیت ہمیں بہت زیادہ ڈرا دیتی ہیں. اور کیوں؟ قرآن کو بار بار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور قرآن کو نصیحت یاد دہانی کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ قرآن ہمیں دراصل یہ احساس دلاتا ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہنے والے ہو. تمہیں اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر جانا ہے، ایک دوسری دنیا بھی قائم ہونے والی ہے، جہاں حساب کتاب ہوگا، جہاں بہت کچھ ہوگا، اور اس زندگی میں جو کامیاب رہے گا وہی اصل کامیاب ہوگا، اور وہاں جو ناکام ہوگا وہی ناکام ہوگا. یہ سورت دراصل ہمیں قیامت کی ہولناکی، اس کی شدت، اور کس خطرناک صورتحال سے اس وقت انسان کو دوچار ہونا پڑے گا، اس کی یاد دہانی کرواتی ہے. اور اسی لیے بار بار یہ سورہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں قیامت کی شدت اور اس کی ہولناکی کا پتہ چلے، تاکہ ہم دنیا کے بکھیڑوں سے، غفلت سے جاگ کر آخرت کے لیے کچھ کوشش اور جدوجہد کر سکیں. اور اس میں جو ایک آیت ہے وہ تو بہت زیادہ ہمیں وارن کرتی ہے، ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اے انسان تو کس فکر میں غلطاؤں پیچائیں اس دنیا کی زندگی میں، جبکہ اصل تمہیں تو فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے، تمام خبریں کھول کر باہر نکال دی جائیں گی، چاہے وہ دلوں میں چھپے ہوئے راز ہو، پلاننگ ہو، یا زمین پر کیے گئے جو بھی کام تھے جو انسان نے کیے تھے، وہ سب کے سب کھول کر نشر کر دیے جائیں گے یا ظاہر کر دیے جائیں گے. تو قیامت کس شدت سے واقع ہوگی اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں زلزلے کی کیفیت کو، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ زلزلے جب آتے ہیں تو کتنی خطرناک تباہی ہوتی ہے. ایک ذرا سا یعنی دنیا میں آپ نے تھوڑا بہت بھی اگر آپ پڑھے ہوں گے اس کے بارے میں، اس کی سائنس کے بارے میں، زمین کے بارے میں جو معلومات ہے کہ جو پلیٹس ہیں زمین کی، اس کی کوئی ایک پلیٹ یا کوئی ایک جو سرکل ہوتا ہے، جو پٹے ہیں زمین کے، وہ گھومتے رہتے ہیں، اور اس میں سے کوئی ایک پٹا زمین کا ہلکا سا، اس میں سمجھے ایک طرح سے جھٹکا پیدا ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے، تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی ہے. और आप देखेंगे थोड़ा से एक प्लेट का जरा सा ऊपर नीचे हो जाना कितनी खतरनाक तबाही लाता है। जलजलों के सारे जो मंजर हैं हमने देखे हैं अपनी आंखों से, और आजकल तो मीडिया की वजह से हर चीज इतनी वाजह नजर आ रही है। तो कितनी खतरनाक सिचुएशन होती है कि जब जमीन हिलती है तो हर चीज लरजने लगती है। जिलजाल जलजला उसी को कहते हैं, डावाडोल होना, लरज जाना, कांप उठना और ढुलक जाना, फट जाना। जलजला आता है तो क्या होता है, बल्कि जमीन धस कर जो ऊपर की चीजें अंदर चली जाती, क्योंकि क्रैक्स हो जाते हैं ना, तो जब गढ़े बनते हैं तो जो ऊपर की चीजें सब अंदर धंसती चली जाती हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे ऐसे हादसात से और ऐसे जलजलों से, क्योंकि क़यामत की जो 10 बड़ी निशानियां बताई जाती हैं, जब क़यामत कायम होने बिल्कुल ज्यादा अरसा बाकी नहीं रहेगा, और जो बड़ी बड़ी निशानी है जो जिसको इशरातुल कुबरा कहा जाता है, उसमें एक निशानी ये भी कि जलजलों का आना कसरत से, ये जमीन का धंसना, और 3 अतराफ से होगा ये जमीन का धंसना, उससे भी पता चल जाएगा कि बस क़यामत अब करीब ही आ लगी है। तो जलजलों की कसरत, और आप देखिए कि जलजले अचानक आते हैं और किस कदर तबाही लाते हैं। कई लोगों के इंटरव्यूज आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे कि कई लोगों ने इंटरव्यूज दिए थे जब जापान का जलजला बहुत खतरनाक आया था, तो उसमें माँ ये कह रही थी कि बाजू के बेडरूम में बच्चे सो रहे थे, लेकिन जिस वक्त जलजला आया था हमें उनका भी होश नहीं रहा। तो आप देखिए क़यामत का जो जलजला होगा, क्यों कहा जाता है कि उस वक्त हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी, हामिला अपने हमल खतानी, जो 10 माह की ऊंट होता है हामिला ऊंटनी, वो अपना हमल जाया कर देगी, उस यानी किसी को बच्चों की भी खबर नहीं होगी। वरना दूध पीता बच्चा कितना माँ के लिए अहमियत रखता है, लेकिन किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होगी। इस जलजला ही ऐसा है। तो जमीन के कांपने को, जब जमीन हिलती है और जब जमीन हिचकोले खाती है, और जब इंसान ये अजीम वाकया देखेगा जमीन का हिलना, तो कहेगा कि ये क्या हो रहा है, ये मुसलसल जलजले क्यों आ रहे हैं, क्या हो गया आखिरकार जमीन को। तो खैर ये तो वो लोग होंगे जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे, यकीन नहीं रखते थे। तो जमीन इस तरह से, जमीन चटियल और हमवार हो जाएगी कि कोई इसमें नशेब व फराज नहीं रहेंगी, कोई ऊंच नीच नहीं रहेगी, ना कोई बिल्डिंग्स रहेंगी, ना कोई पहाड़ रहेंगे, कुछ भी नहीं। और वह अखरजत अर्द असकालहा, और जमीन अपने बोझ निकाल देगी, यानी जमीन के पेट में जो खजाने हैं या जो मुर्दा लोग हैं, जितने इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक उसमें दफन किए गए थे, उन सब को निकाल कर बाहर कर देगी। और जब इंसान इस अजीम वाक़े को देखेगा जो जमीन को पेश आएगा, तो कहेगा कि वक़ाल इंसान माला है, कैसे क्या हो रहा है, क्यों ये हिचकोले खा रही है, ये क्यों अपने अंदर के सारे बोझ बाहर निकाल रही है, क्यों ये सारी चीजें बाहर निकलती जा रही है। तो कहा जाता है कि उस दिन तमाम खजाने भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने खजाने हैं जमीन के अंदर हैं, जैसे पेट्रोल को भी आप खजाना कह सकते हैं, जितने जो मादनियात हैं या फिर जैसे काने होती हैं, इवन गोल्ड की, लोहे की, सबकी काने होती है ना, जमीन से ही निकलता है गोल्ड भी। और अभी जो सबसे मशहूर चीज है, सबसे महंगी चीज बिक रही है दुनिया में, जिसकी बहुत वैल्यू है, चाहे वो प्लेटिनियम हो या कुछ और हो, या वाइट गोल्ड जिसको हम कहते हैं, जो भी चीजें, आप देखिए सारे खजाने जमीन से ही निकलते हैं अगर देखा जाए तो। और जिसको सबसे महंगा आज कहा जा रहा है, बहता हुआ सोना, पेट्रोल कितना, किस कदर महंगा है। तो ये सारे खजाने ही तो है जमीन के अंदर, और सारे खजाने जमीन में छुपे हुए हैं। इंसान एक्सप्लोर करता चला जा रहा है, नई नई चीजें ईजाद करता जा रहा है, लेकिन ये किसकी तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए हैं सारे। तो जमीन अपने ये सारे खजाने बाहर निकाल देगी, लेकिन इंसान आज, जिस इंसान को इन सब चीजों की इतनी लालच है, इतनी हिर्स और हविस है कि इन खजानों के पीछे वो भागे चले जा रहा है, कल क़यामत के दिन ऐसा होगा कि जब क़यामत का जलजला वाक़ होगा और इतने सारे जवाहरात, इतने हीरे जवाहरात, डायमंड्स, पर्ल्स, गोल्ड, सिल्वर, जो कुछ है वो जमीन अपने बाहर निकाल देगी, तब उस इंसान उन खजानों को देखकर देखेगा भी नहीं, बल्कि इन्हीं क़यामत का जलजला इतना शदीद होगा कि इंसानों को खजाने की कोई पड़ी ही ना होगी, उसको अपने आमाल की फिक्र होगी। और दूसरी बात यह हो सकती है कि जमीन अपने तमाम जितने भी उसके ऊपर लोगों ने आमाल किए थे, अंजाम दिए थे, चाहे वो खैर के हों या शर के हों, अच्छे आमाल अंजाम दिए हों, अच्छे या बुरे आमाल अंजाम दिए हों, वो तमाम के तमाम आमाल जाहिर कर देगी जमीन। तो जमीन एक तरह से गवाही देगी। तो जमीन की खबरें क्या है, तो जो कुछ काम, जो कुछ आमाल उसके ऊपर अंजाम दिए गए हैं, उसकी पीठ पर जो काम किए गए हैं जमीन के ऊपर, वो सब के सब जाहिर कर देगी। तो देखा जाए तो हमको पता चलता है कि कई लोग गवाही देंगे, यानी कई गवाह होंगे इंसान के खिलाफ। एक तो इंसान की स्किन खुद गवाही देगी, हम पढ़ते हैं ना कुरान में कि हम इनके मुंह बन के देते हैं, इनकी स्किन आज गवाही देगी, इनकी खालें गवाही देंगी कि ये क्या कुछ आमाल करते रहे, है ना। फिर फरिश्ते होंगे जो हमारे सब आमाल की खबर देंगे, जो 24 घंटे हमारे साथ लगे हुए हैं, है ना, किरामन कातिबीन, एक लम्हा हमें नहीं छोड़ते। फिर सायकुन व शहीद का भी लफ्ज आता है कि कुछ और फरिश्ते भी हमारे पीछे, जो इंसान के पीछे उस दिन कयामत के दिन भी रहेंगे कि इंसान कहीं भाग नहीं सकेगा, वो फरिश्ते उसे खींच कर लेकर आएंगे। तो किरामन कातिबीन में कितने फरिश्ते हमारे आमाल लिख रहे हैं हम नहीं जानते, उनकी ड्यूटी बदलती रहती है। फिर सायकुन और शहीद भी है, जो हम कहीं भागते भी हों जाते भी हैं तो वो हर वक्त हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो दूसरा जो है इंसान की जो गवाही देने वाले लोग होंगे वो फरिश्ते होंगे। और तीसरा जमीन, तो इस जमीन भी गवाही देगी कि इंसान ने इस जमीन की छाती पर क्या काम किए थे, अच्छे काम के लिए चलकर गया था या बुरे काम के लिए। इस जमीन गवाही देंगी कि कौन से वक्त इसके ऊपर किस गुनाह के काम किए गए, किस पर जुल्म किया गया, किसके साथ ज्यादती की गई, किसके साथ किसका हक मारा गया, किसकी जमीन लूटी गई। तो ये जमीन खुद गवाही देंगी। अल्लाह ताला रहम फरमाए। आप सोचे कि इतने सारे गवाह हो जाएंगे इंसान के खिलाफ, तो इंसान की हैसियत और हकीकत ही क्या है अगर देखा जाए तो क्यों नहीं इंसान डरता। कितनी आसानी से आज इंसान गुनाह करते चले जाते हैं जमीन पर, समझते कि कोई देख ही नहीं रहा है उसे। लेकिन ये जमीन तो दरअसल हमारे तमाम आमाल को रिकॉर्ड कर रही है एक तरह से। ये जमीन गवाही देगी कि मुझ पर चलकर इसने फुला फुला काम किया था। और लोग कितनी आसानी से आज एक दूसरे का हिस्सा गसब कर जाते हैं, कितनी आसानी से एक दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी ने जरा सी बालिश भर टुकड़ा भी जमीन का किसी ने हथियाया गलत तरीके से, तो कल कयामत के दिन से 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। डरता नहीं है इंसान। लेकिन इतने अभी तो जो सवालत आ रहे हैं फिक्की सवालत, विरासत से रिलेटेड या फिर जमीन से रिलेटेड, कि इतनी आसानी से हर कोई कब्जा कर लेता है किसी और की जमीन पर, इतनी आसानी से हर कोई दावा कर देता है कि वो उनकी नहीं हमारी है। एक छोटे से टुकड़े के लिए इंसान अपना ईमान का सौदा कर लेता है, इंसान अपनी आखिरत से गाफिल हो जाता है कि इसको डर नहीं लगता कि कल कयामत के दिन मुझे जमीन लौटानी पड़ेगी। इसको क्या करेगा उस वक्त, जो लोगों का हक उसने गसब किया था, डाका मारा था लोगों के हक हुकूक पर, वो सारे के सारे इसको लौटाने पड़ेंगे। तो कल कयामत के दिन तो खाली हाथ होंगे हम, कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, कैसे लौटाएंगे। तो डरता नहीं है इंसान लेकिन बिल्कुल भी। और जमीनों पर नाजायज कब्जा करना ये तो एक आम बात हो गई है बहुत ज्यादा, लेकिन ये कितने बड़े गुनाह का काम है कि जमीन हमारे खिलाफ गवाही देगी। और अल्लाह करे कि हम ऐसे आमाल दुनिया से करके जाएं कि जिसकी वजह से जमीन हमारे हक में गवाही दे कि हाँ इस जमीन, क्योंकि उसमें आया है कि फमैया अमल मिसकाला, जो आगे भी हम पढ़ेंगे कि जर्रा बराबर अमल, तो चाहे वो खैर किया हो या शर किया हो जमीन पर, हर खैर को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, हर शर को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, कोई चीज छोड़ी नहीं गई है, कोई चीज बाकी नहीं है। तो उस वक्त क्या होगा कि जब जमीन अपनी खबरें सारे बाहर निकाल कर रख देगी, यानी जब जलजला आएगा जमीन हिला डाली जाएगी पूरी शिद्दत से, और वो अपने बोझ बाहर निकाल देगी, वो अखरजतिल अर्दु अस्काला, जो कुछ उसके अंदर जमीन में खजाने दफन है या जो लोगों के बुरे आमाल की गवाही है, सब कुछ निकाल देगी। और इंसान हैरत से कहेगा कि क्या हो रहा है जमीन को। यौम इदिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन बयान करेगी वो अपनी खबरें। तो यहां पर खुसूसन आमाल मुराद है खबरों से, कि वो खबर देगी कि किसने क्या काम किया था, किसने क्या काम किया था, यानी अमल करने वालों के अच्छे बुरे आमाल की गवाही देगी जो उन्होंने इस जमीन की पीठ पर किए थे। क्योंकि जमीन भी उन गवाहों में शामिल होगी जो बंदों के खिलाफ उनके आमाल की गवाही देंगे। और ये सब इसलिए होगा कि ये अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया होगा। क्यों करेगी जमीन, बिअन्ना रब्बक औहालहा, उसके रब ने उसे हुक्म दिया होगा। 6 नंबर की आयत है, यौम इदिन यस्दुरुन नासु अश्तातल लियरौ अमालहुम, बहुत डरा देती है ये आयत भी, कि उस दिन लौटेंगे लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में ताकि दिखाए जाए उनको उनके वो आमाल, यानी जो सीनों में छुपे हुए होते हैं ना, यस्दुरुन नास सदर सीने को कहते हैं। तो मुख्तलिफ ग्रोहों में लोग बटे हुए होंगे। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि अश्ताता ये वो लोग होंगे जो आमाल के लिहाज से जिनकी ग्रोहबंदी की जाएगी, जैसे अच्छे नेक काम करने वाले जो लोग होंगे वो एक ग्रुप में शामिल कर दिए जाएंगे, और जो बुरे काम करने वाले लोग होंगे जैसे कि चोर डाकू है या फिर गुनाहगार हैं, वो सब एक ग्रुप में शामिल कर दिए जाएंगे। तो आप देखिए कितना, इन्हीं जमीन भी खबरें बयान करेगी, हमारे सीने में जो कुछ था वो भी बयान कर दिया जाएगा, सब कुछ जाहिर कर दिया जाएगा। और ये जो जमीन की गवाही है उसके बारे में हमें एक हदीस भी मिलती है ترمذی کی حدیث اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کچھ کام کیے، وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یہ کام کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دیکھیں لوگوں کے ریکارڈ کو پیش کر دینا، ان کے اعمال کو پیش کر دینا۔ اور پہلے زمانے میں بھی تو لوگ اس کے بارے میں حیران ہوتے ہوں گے کہ اچھا بھلا کیسے خبریں بیان کی جائے گی، انسان کے اعمال کیسے دکھائے جائیں گے، لیکن جس زمانے سے، جس دور سے ٹی وی اور کمپیوٹر آ گیا ہے، اس زمانے میں یہ جاننا کوئی بڑی بات نہیں، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ جب آج انسان نے ایسی چیز ایجاد کر لی ہے جس پر وہ تعجب نہیں کرتا کہ ٹی وی پر اور لیپ ٹاپ پر یا موبائل پر وہ ہر چیز دیکھ لیتا ہے، یعنی جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو آپ کتنے سال کے بعد دیکھیں وہ ویڈیو آپ کو نظر آئے گی، تو یعنی ہمارا کیمرہ کیچ کرتا ہی نہیں کرتا۔ تو جب انسان کی پہنچ یہاں تک آ گئی ہے، یعنی اس کا دماغ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ایسی چیزیں ایجاد کر رہا ہے جس میں انسان کی تمام چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، اس کی آواز، اس کا چہرہ، اس کا چلنا پھرنا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر کون سا مشکل کام ہے؟ کیونکہ وہ تو ہمارا رب ہے، اور اسی رب نے تو انسان کا یہ دماغ بنایا ہے، اسی رب نے تو اس انسان کی تخلیق کی ہے، تو وہ رب کیسے نہیں جانے گا؟ تو ان کے اعمال ان کے سامنے بالکل ایک فلم کی طرح پلے کر دیے جائیں گے، اور انسان خود دیکھ رہا ہوگا کہ اچھا میں نے یہ بھی کام کیے تھے، یہ بھی کام کیے تھے، اور اس کو یاد آ جائے گی وہ ساری چیزیں۔ تو تصویریں بھی ہم کو دیکھیں، یعنی وہ یاد آ جاتی ہیں جو اس زمانے میں جو پہلے لی گئی تھیں۔ تو میرے ہر انسان دنیا میں جو کچھ اعمال انجام دے رہا ہے، ان سب کی ریکارڈنگ تیار ہو رہی ہے۔ اس طرح انسان کی آوازیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں، جی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی انسان نے کیا ہوگا، تو انسان کے تمام اعمال کی گواہی فرشتے تو ریکارڈ کر ہی رہے ہیں، فضا میں انسان کی آوازیں بھی محفوظ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم یہاں سے کہتے ہیں، جیسے آپ اگر کسی اور کنٹری میں ہیں اور وہاں سے کسی اور کنٹری میں آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے، حالانکہ کتنا فاصلہ ہے، کیا ویسے سنائی دے سکتی ہے آواز؟ نہیں۔ ہم تو ایک کمرے سے ہے، اگر اپنے بیڈ روم میں ہے تو ہم ڈرائنگ روم میں آواز نہیں پہنچا سکتے، بچوں کو آواز دیتے تو بعض اوقات دیکھیں کہ ہماری آواز نہیں پہنچتی۔ لیکن سبحان اللہ، کیسے انسان نے کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر لی کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے، یا جب ابھی ہم زوم پر بیٹھے ہیں اور آپ دیکھیں آپ کہاں ہیں، میں کہاں ہوں، کتنا فاصلہ ہے، یعنی ہم کو فلائٹ سے جاتے ہوئے بھی 3.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور کتنے ہزار کروڑ میل کا فاصلہ ہے، لیکن میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کی آواز مجھ تک پہنچ سکتی ہے۔ تو سبحان اللہ، جب انسان نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ اس وقت انسان کی وہی آواز اس کو سنا دی جائے، جیسے انسان نے غیبت کی ہوگی مثال کے طور پر، اور وہ کہے کہ نہیں میں نے تو نہیں کی کسی کی غیبت، تو اس کو اسی وقت اس کی وہ آواز پلے کر کے سنا دی جائے گی کہ دیکھو تم نے فلاں وقت فلاں جگہ فلاں کے سامنے فلاں کے ساتھ یہ فلاں کی غیبت کی تھی، ریکارڈ ہی پلے ہو جائے گا۔ تو آپ بتائیں کہ کیسے انسان کے پاس کوئی جواز باقی رہے گا اس سے پیچھے ہٹنے کا، یا مکر جانے کا، یا انکار کرنے کا؟ تو یہ بات آج پروون ہی ثابت ہے کہ فضا میں ہماری آوازیں محفوظ ہو جاتی ہیں، ریکارڈ ہو جاتی ہیں، یعنی باقی رہتی ہیں، اور ہمارے اعمال وہ بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ جیسے آثار ہم پڑھتے ہیں اس میں، سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں کہ قدموا، اور آثار کا لفظ آتا ہے، جو کچھ انسان نے آگے پیچھے اور جو آثار اس نے پیچھے چھوڑا، آثار جو ہمارے یعنی فنگر پرنٹ کہہ سکتے ہیں آپ جن کو، کہ ہمارے جسم کے حصے جہاں جہاں ٹچ ہوئے تھے، یا ہم نے ان ہاتھوں سے جو کام کیا تھا وہ بھی محفوظ ہو گئے ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں۔ تو زمین پر ہمارے تمام اعمال ثبت ہو رہے ہیں، دیکھا جاتا ہے ہمارے آثار ثبت ہو رہے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اس دن زمین پیش کر دے گی اور بیان بھی کر دے گی، اور لوگ متفرق گروہوں میں ہو جائیں گے، برے لوگوں کا گروہ ایک الگ ہوگا، نیک لوگوں کا گروہ الگ ہوگا، چور اور ڈاکو لوگوں کا الگ ہوگا، اور بے حیائی کے کام کرنے والوں کا الگ اپنا گروہ ہوگا، اور سب کو ان کے اعمال کی وہ جو ریل ہے وہ پلے کر دی جائے گی، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ یہ انسان کا جب اعمال نامہ اس کے حوالے کیا جائے گا تو اپنے اعمال کو خود پڑھ لے گا اور دیکھ لے گا کہ اچھا میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اور یہ بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے اعمال نامے کو روزانہ کی اگر ہم رپورٹ لکھتے جائیں تو کتنے لمبے صفحات بھر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ اپنے فرشتوں سے ہی کام لے رہا ہے، ہمارے اعمال ثبت ہوتے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں سارے اعمال، اور وہ چیزیں ہمارے سامنے اس دن پیش کر دی جائیں گی. تو پھر اسی لیے ہم کو بہت زیادہ محتاط زندگی گزارنی ہے. یہ صورتیں ہیں دراصل ہمیں الرٹ کر دیتی ہیں، یہ صورتیں ہمیں آگاہ کرتی ہیں، ہمیں وارن کرتی ہیں، ہمیں چونکاتی ہیں اور ہمیں ایکٹیو کر دیتی ہیں کہ ہم نیکیوں والے اعمال کو بڑھاتے جائیں نہ کہ برے اعمال کو. تو پھر کیا کہا گیا کہ جب یہ تمام لوگ گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے اور سب کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، لِیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، دکھائے جائیں گے وہ اعمال جو وہ کرتے رہتے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کو اس کا اجر مل جائے گا، اس کا بدلہ مل جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لیں گے، یعنی اس کو اس کی بری جزا مل جائے گی، برا بدلہ مل جائے گا. اب آپ سوچیں کہ ہم کیا چیز دیکھنا چاہیں گے وہاں پر، اور کیا چاہیں گے کہ ہمارے سامنے کیا آئے ریزلٹ، کیا ہم نتیجہ حاصل کریں. تو جس نے ذرہ برابر نہیں کی، تو ذرہ کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ذرہ غالباً جوں کے انڈے کو کہتے ہیں، یہ چیونٹی کا جو انڈا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور ایسے وقت جب انسان اپنے اعمال دیکھے گا تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے گا کہ کاش وہ اس سے بہتر کام کر کے آیا ہوتا، اور گناہگار کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں گناہ نہ کیا ہوتا، لیکن اس وقت کا افسوس، اس وقت کی حسرت، اس وقت کا یاس کوئی کام نہیں آئے گا. تو مثقال وزن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی پیمانے کے لیے، ناپ تول کے لیے، اور ذرہ چیونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن اس کی بھی جزا ملے گی اور ایسے کام کی بھی سزا ملے گی، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، تھوڑا ہو یا بڑا ہو، اچھا ہو یا برا ہو. تو یعنی اگر وہ جوں کے انڈے کے برابر، چیونٹی کے انڈے کے برابر جو ذرہ تھا، اس کے برابر بھی کوئی نیک عمل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اچھا بدلہ دے گا، اور اگر وہ ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کی تھی تو اس کی بھی سزا ملے گی. آپ سوچیں کہ دنیا میں تو انسان کہتے کہ کیا ہوا، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑا برا کام تو نہیں کیا، یہ چھوٹے موٹے چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، کہ اس کا ہر خیر اور شر اس کے سامنے آ جائے گا. ذرا سے اعمال بھی، ذرہ برابر اعمال بھی ضائع نہیں کیے جائیں گے. انسان کو قیامت کے دن اپنے تمام اعمال کا پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ وہ لے کر آیا ہے. سورہ کہف میں آتا ہے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے ان کو وہ موجود پائیں گے، حاضر پائیں گے، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہم اعمال کر کے جا رہے ہیں کل قیامت کے دن ہم اس کو حاضر پائیں گے اپنے سامنے وہاں پر. اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، جس دن ہر شخص اپنے بھلائی کے عمل اور برائی کے عمل کو موجود پائے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش برائیوں اور اس کے درمیان بہت دوری ہوتی. آپ دیکھیں انسان اس دن افسوس کا شکار ہوگا، حسرت و یاس کا شکار ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کی ضائع نہیں جائے گی، اس کا اجر اسے ضرور مل کر رہے گا، اور بڑی سے بڑی نیکی بھی ظاہر سے جب چھوٹی نیکی بتا دی جائے گی، چھوٹی نیکی ظاہر ہوگی تو بڑی سے بڑی نیکی تو بطور اولا ظاہر ہوگی اور اس کا اجر دیا جائے گا. لیکن دنیا میں انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہی پس پوش ڈال دیتا ہے، اور ہم کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو مجھے تو اس سے کوئی بڑا نیک کام کرنا ہے. آپ دیکھیں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ سوچ کر کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو، یہ بھی نیکی ہے. کسی کو اچھی بات کہہ دینا یہ بھی الکلمۃ الطیبہ صدقہ. فتبسمک لوجھک اخیک صدقہ، کہ تیرا اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانا وہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی لیکن وہ بھی کل قیامت کے دن ہم کو فائدہ دے گی. تو کبھی بھی کوئی چھوٹی سی نیکی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور کبھی بھی کوئی چھوٹی سی برائی کو یہ نہ سمجھے کہ بہت چھوٹی ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بن کر وہ ایک پہاڑ کے برابر بن جاتی ہیں، اور انسان کو ہلاک کرنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہی کافی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے. تو کوئی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، اور کوئی بھی نیکی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. اور آج تو نیکی کمانے کے بہت زیادہ ذریعے ہیں، یعنی جس دور سے بھی ہم گزر رہے ہیں پینڈیمک، ہر کوئی پریشان حال ہے. ابھی بیماروں کو تیمارداری کی ضرورت ہے، مریضوں کو عیادت کی ضرورت ہے، لوگ گھروں میں بیمار ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو کھانا بنا کر دیا جا سکتا ہے، ان کی کچھ ہیلپ کی جا سکتی ہے، کسی کی کوئی تکلیف اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. بہت سارے مواقع ہیں نیکیوں کے، یہ نیکیاں کمانے کے بہت سارے موقع ہیں ابھی الحمدللہ ہمارے پاس، تو کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھا لیں، کیوں نہ کسی کا سہارا بن جائیں، کیوں نہ کسی کو تکلیف سے دور کرنے کی اس کو کوشش کریں، کسی کو اچھا مشورہ دیں، کسی کو کچھ سکھا دیں، کسی کو کچھ مدد کر دیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے انشاءاللہ، اس کی نیکیوں کے پڑھنے کو اضافہ کریں گے۔ اور اس میں آتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت ایک محسن جو شخص ہوگا وہ بھی افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اور احسان سے کام لیا ہوتا، اور مزید بہتری سے کام کیا کرتا، میں خوبصورتی سے کام کرتا اللہ کے راستے میں، تو اس سے بھی زیادہ درجات مجھے ملتے۔ اور ہر گناہکار اس دن افسوس کرے گا کہ کاش میں نے گناہ نہ کیا ہوتا جس نے آج مجھے ہلاک کر دیا۔ تو بہرحال ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں جائے گی، مثقال ذرۃ خیر یرہ اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، کہ ذرہ برابر بدی بھی ضائع نہیں جائے گی۔ تو دراصل ان آیات میں ہمیں ایک اصول دے دیا گیا ہے کہ نیکی کو کبھی حقیر نہ جانے، چاہے کتنی بھی چھوٹی نیکی اسے ضرور کریں، اور برائی کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھے کہ اس کی قباحت کو محسوس کر کے، چاہے کہ جتنی چھوٹی برائی ہو اس کا بدلہ بھی ملے گا اور وہ بہت خطرناک ہوگا۔ تو لہذا ان آیات میں دراصل ہمیں بھلائی کے کاموں کی ترغیب دی جا رہی ہے، ہمیں ابھارا جا رہا ہے، ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نیک کام کرتے رہو، تم کسی چھوٹے سے کام کو بھی ضائع نہ جانے دو، اور کتنا ہی تھوڑا کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو نیکی کا کام ضرور کیا جائے، اور برائی اس کے کرنے پر، برائی کے فیل پر یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ ڈرو برے کاموں کے انجام سے چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں بھلائی کے کاموں کو چھوٹا نہ سمجھے اور اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، اور برائی کے کاموں کو بھی یہ نہ سوچے کہ اچھا چھوٹی سی برائی ہے کیا ہوا کر لیے، تو نہیں، کیونکہ یہی چیز اس کو گناہوں کی طرف لے کر جائے گی آخر کار۔ تو اپنی ہماری زندگی ہمیں ایک ہی بار ملی ہے، کیوں نہ اس زندگی سے ہم ایسے فائدے اٹھا لیں اور ایسے نیک کام کریں جس کی وجہ سے ہمیں کل آخرت میں درجات کی بلندی مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی نیکی کو ضائع جانے نہ دے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ماشاء اللہ کیسے نیکیوں کے لیے وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ تبوک میں جب عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف نے بہت کثرت سے مال لا کر دیا، کسی نے 10,000 درہم دیے، کسی نے 30,000 لوگوں کے کھانے کا انتظام کر دیا، بہرحال بہت زیادہ کھانا لے، بہت زیادہ سوری مال لے کر آئے اللہ کے راہ میں دینے کے لیے، اور رسول اللہ کتنا خوش ہوئے تھے اس مال کو دیکھ کر جو بڑے بڑے لوگوں نے بھی لا کے دیا، اور آپ نے اس مال کو بھی دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کی کہ جو ایک صحابی تھے جو رات بھر محنت مزدوری کر کے ایک یہودی کے باغ میں پانی دیتے رہے، اور بدلے میں جو انہیں کھجور ملی تھی تھوڑی سی وہ لے کر آئے دینے کے لیے اللہ کے راستے میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے اوپر پھیلا دیا تھا، جبکہ منافقین نے باتیں بنائی کہ اچھا یہ چند مٹھی پر کھجوریں لے کر چلے ہیں روم اور ایران کو جیتنے کے لیے۔ تو اب دیکھیں جن کو نہیں کچھ کرنا ہوتا نا وہ دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے نیکی کا کام، کیونکہ وہ خود جو نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے، اور یہ منافق ہوتے ہیں ہر قوم کے، جو چاہتے ہیں کہ ان کے ہی جیسے برے لوگ بن جائیں سب کے سب، تاکہ کوئی ان کو برا بولنے والا نہ باقی رہے۔ تو کبھی بھی نیک کام سے پیچھے نہ ہٹیں، چھوٹی سی نیکی ہی کیوں نہ ہو ضرور اس کو انجام دے تاکہ اجر اس کا سمیٹ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ہاتھ سے جانے دینے والے نہ بنیں، بلکہ اسے حاصل کرنے والے بنیں، اور ہر برائی سے ہم بچے رہیں۔ آمین۔ سورہ عادیات کی طرف آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر ہم لوگ ون بائی ون آیت سے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے، پھر آگ نکالنے والوں کی سم مار کر، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح کے وقت۔ سورہ عادیات، اصل میں یہاں عادیات خاص طور سے گھوڑوں کے مفہوم میں تو نہیں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ذبحہ لگ گیا ہے، تو ذبحہ دراصل وہ گھوڑوں کے آواز کو کہتے ہیں، گھوڑوں کے دوڑنے کو، سوری گھوڑوں کے دوڑنے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے سورہ عادیات میں، گھوڑوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو لغوی اگر ہم اس کے معنی دیکھیں، یہ عادیات عادیہ کی جمع ہے، جو عادی کا مؤنث ہے، اور وہ گروپ کو کہتے ہیں جو جنگ کے لیے تیار ہو یا مقابلے کے لیے تیار ہو، اور جب مقابلہ کرتا ہے انسان تو اس کے لیے گھوڑوں کو ساتھ میں لیتا ہے، کیونکہ گھوڑوں پر بیٹھ کر ہی دوڑ لگائی جاتی ہے، تو آدیات سے مراد وہ جنگ پر جانے والے ہیں جو مقابلے کی دوڑ میں حصہ لیتے رہے ہوں. تو اسی لیے جو دبہ کا لفظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدیات یہاں گھوڑوں کے لیے استعمال ہے, گھوڑوں کی جماعت, ورنہ انسانوں کی جماعت بھی ہو سکتی ہے. تو دبہ کا جو لفظ ہے وہ گھوڑوں کے لیے مخصوص ہے. دبہ اس آواز کو کہتے ہیں جو سر پر دوڑنے کی وجہ سے گھوڑوں کے منہ سے نکلتی ہے, یعنی گھوڑوں کا ہانپنا. ٹھیک ہے, تو اس آیت میں گھوڑوں کے رات کو دوڑنے کا مفہوم شامل ہے اور ان کے سموں سے جب وہ چونکہ زور سے دوڑتے ہیں پتھروں پر ان کے جو پیر پڑتے ہیں, اور آپ نے گھوڑے کے دیکھا ہوگا جو ٹاپ جو گھوڑے کے پیروں کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سخت قسم کا ہوتا ہے, تو جب وہ ضرب پڑتی ہے اس کی زمین پر تو اس سے آگ کی چنگاریاں سے نکلتی ہیں جو زیادہ تر رات میں نظر آتی ہیں, کیونکہ دن میں نہیں نظر آتی ہیں چنگاریاں, رات میں نظر آتی ہیں. تو جو ایک ارلی مارننگ کا وقت ہوتا ہے, یعنی رات کا آخری پہر ہوتا ہے اور صبح قریب ہوتی ہے, تو اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ زیادہ تر اس طرح سے جنگوں میں بہت مشغول رہتے تھے, گھوڑوں پر دوڑنا, قتل و غارت گری کرنا, جنگ کرنا, چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر جنگ میں وہ الجھ جاتے تھے, یا شب خون مارنا, یعنی رات میں اچانک جا کر کسی پر حملہ کرنا تاکہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے. تو اس سے ان کو بہت فائدے ہوتے تھے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا. پھر جب صبح صبح ہوتی تھی تو پھر ان کو ہر چیز واضح نظر بھی آنے لگتی تھی, اور چونکہ منہ اندھیرے جسے ہم کہتے ہیں نا, یعنی پوری طرح واضح بھی نہ ہو اور چھپا بھی نہ رہ سکے, تو لوگ ان کے منہ پر ڈھاٹے بھی بندھے رہتے تھے, تو لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتے کہ کون لوگ ہیں, یعنی بچ بھی جاتے تھے وہ لوگ, دکھنے سے بھی بچ جاتے تھے. تو بہرحال ان گھوڑوں کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے, اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑے اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے, اور ہر وقت اور حالت کے لحاظ سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. جیسے کہ پہلے زمانے میں سواریاں گھوڑوں پر کی جاتی تھی یا اونٹ پر کی جاتی تھی, آج ہمارے پاس الحمدللہ کار ہیں, بائک ہے, ٹرین ہے, بسز ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, وہیکلس ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں, ڈفرنٹ قسم کے ہیں, اور جہاز نکل گئے ہیں, ایروپلین. جب سے سفر اور آسان ہو گیا ہے کہ آپ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں, سبحان اللہ. پہلے تو ایک ایک مہینہ لگتا تھا ٹریول کے لیے, ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونے کے لیے, مکہ سے مدینہ جانے کے لیے کم سے کم 6 دن یا 8 دن لگتے تھے, یا بہت زیادہ سر پر دوڑا جائے تو 4 دن لگتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج سفر کتنا آسان ہو گیا ہے سواریوں کی وجہ سے. تو گھوڑے اسلامی نقطۂ نظر سے بھی بہت اہمیت کے حامل تھے. اب تو ختم ہوتے جا رہے ہیں گھوڑے, کیونکہ ہر دور اور زمانے کا ایک الگ الگ سمجھے رواج آتا چلا جاتا ہے. اب تو اس کی جگہ جتنے بھی جو تیز دوڑنے والی سواریاں اس نے لے لی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کی عادت تھی اصل میں, یعنی جو اسلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی منزل پر پہنچ جاتے تو صبح کا انتظار کرتے رہتے تھے. اگر بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو پھر حملہ نہیں کرتے تھے, اور اگر نہ آتی تو حملہ کر دیتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ, مطلب صحیح مسلم کا حوالہ ہے یہ. اور یہاں پر ان آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے گھوڑے ہیں, مجاہدین کے گھوڑے ہیں یا کسی اور عام انسانوں کے گھوڑے ہیں, نہیں, بلکہ بس گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کا حال 3 طرح پر ہے, کسی کے لیے تو وہ باعث ثواب ہیں, کسی کے لیے معاف, اور کسی کے لیے عذاب. ثواب تو اس کے لیے ہے جو انہیں جہاد کی نیت سے باندھے اور چراگاہ یا باغ میں ان کی رسی کھلی چھوڑ دے, وہ جہاں سے اور جہاں تک چلیں گے اس کے لیے نیکیاں ہوں گی, اور اگر انہوں نے رسی توڑا لی اور قدم دو قدم آگے چلے گئے تو ان کے پاؤں کے نشانات اور ان کی لیڈ سب کچھ اس کے لیے نیکیاں ہوں گی, اور اگر وہ کسی نہر پر جا کر پانی پی لیں, خواہ مالک کا انہیں پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو تو بھی مالک کو نیکیاں ملیں گی. ایسے گھوڑے تو مالک کے لیے باعث ثواب ہیں, اور جس نے اپنی ضرورت پوری کرنے اور دوسروں سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے گھوڑا رکھا اور اللہ کا جو حق گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے اسے نہ بھولا, تو ایسے شخص کے لیے گھوڑا رکھنا معاف ہے, انہیں سے پوچھ نہیں ہوگی. اور جس نے گھوڑا فخر اور ریاکاری کے لیے اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے رکھا تو اس کے لیے عذاب ہے, کیونکہ اب دیکھیے سواریوں کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ تکبر کرتے ہیں نا, یعنی ظاہر سے جو نیا لیٹسٹ ماڈل جب آتا ہے تو کیسے اسے اترتے وقت یا اس میں چڑھتے وقت دوسرے لوگوں کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دیکھو ہمارے پاس جو سواری ہے کتنی شاندار ہے, تمہارے پاس تو بیکار سی ہے. بعض وقت تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی نئی کار کا اتنا شو آف کرتے ہیں حد سے زیادہ. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. تو پہلے زمانے میں بھی لوگ گھوڑوں پر اس طرح سے فخر و غرور کرتے تھے, اور وہ جو مختالن فخورہ کا لفظ آتا ہے نا کہ خیالی گھوڑے دوڑانے والا, خیالی پلاؤ بنانے والا، وہ بھی اسی کے لیے آتا ہے کہ گھوڑوں پر بھی بہت فخر کیا جاتا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں گھوڑا سب سے مہنگی سواری تھی، اونٹ تو تھوڑا سستا مل جاتا تھا لیکن گھوڑا مہنگی سواری تھی، اور آج کل دیکھیں گھوڑے بہت مہنگے، اور اب تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، گھوڑوں کی نسلیں ہی ختم ہو رہی کیونکہ ان کا زیادہ استعمال جو نہیں رہا، لیکن گھوڑا جو ہے ایک طاقت کی نشانی ہے، بہت طاقتور ہوتے ہیں گھوڑے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیسی نشانی ہے۔ تو یہاں پر دراصل گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور گھوڑوں کی قسم کھا کر بتانا مقصود ہے، یعنی فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کہ پھر وہ دوڑتے ہیں اس وقت غبار، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں اس وقت دشمن کی جماعت میں، یعنی جس وقت وہ دوڑتے ہیں تو ان کے تاپوں کی وجہ سے، ان کے دوڑنے کی وجہ سے غبار اڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں ہیں اور نمایاں نشانیاں ہیں گھوڑوں میں، یعنی جو انسان کو نعمتیں ملی ہیں اس میں بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر بھی بہت خوبصورت ہیں، اندر سے بھی یعنی وہ بہت اپنے اندر طاقت اور قوت رکھتی ہیں، صلاحیتیں رکھتی ہیں، اور باہر سے بھی بہت خوبصورت ہیں۔ آپ دیکھیں گھوڑوں کا ایک الگ ہی ایک راگ ہوتا ہے، ان کا جو اسٹائل ہے آپ دیکھیے گھوڑوں کا، ان کا جو شیپ ہے، ان کا جو لک ہے، دوسرے تمام جانوروں سے ان کو ممتاز کرتا ہے، ہے نا؟ آپ خود دیکھ لیجئے گھوڑوں کو، مختلف قسم کے گھوڑے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور الگ الگ ان کے نام بھی ہیں، اور گھوڑ سواری رسول اکرم نے خاص طور سے سیکھنے کی تاکید کی ہے، یعنی جو شخص گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر صحیح طریقے سے دوڑنے لگے وہ بہت بہادر سمجھا جاتا تھا، اور بہادر سمجھا جاتا ہے کیونکہ گھوڑے ہر ایک کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے بھی نہیں دیتے ہیں، اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا وہ بھی ایک کمال ہے، ان کو کنٹرول میں کرنا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خالد بن ولید اتنے ماہر نشانہ باز تھے، ماشاءاللہ، آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ کتنے بہترین جنگجو تھے وہ، اور ان کو اسی لیے دس ورڈ آف اللہ کا جو خطاب ملا تھا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، بہت بہادر تھے، بہت بہادری سے جنگ کرنا جانتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ گھوڑ سرپٹ بھاگتے ہوئے جو دوڑتا تھا گھوڑا، جو سرپٹ دوڑتا تھا ایسے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے وہ نشانہ لگاتے تھے، اور نشانہ ٹھیک اپنے صحیح اس پر ٹارگیٹ پر لگتا تھا۔ آپ سوچیں، یعنی جب وہ تیر اندازی کرتے تو دوڑتے ہوئے گھوڑے پر، آپ سوچیں کہ جب گھوڑا دوڑ رہا ہو اور اس وقت تیر اندازی کرے تو گھوڑے کی باگ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، اور اتنا تیز دوڑتا ہے گھوڑا کہ اس کی پیٹھ سے گرنے کا بالکل 100% چانس ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ کتنے ماہر نشانہ باز ہوں گے وہ کہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نشانہ لگاتے تھے تو نشانہ صحیح اس پر بیٹھتا تھا نشانے پر۔ اور وہ جو کہا تھا نا کہ اسی لیے تو مثال دی گئی، ایک شعر بھی ہم کو ملتا ہے غالب کا کہ رومے ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں، یعنی اتنی تیزی سے دوڑتی جا رہی ہے زندگی جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور جب گھوڑا دوڑ رہا ہو سرپٹ دوڑ رہا ہو اور اس وقت اگر آپ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں لگام نہ ہو گھوڑے کی، اور آپ کے پیر اس کے جو رکاب ہوتا ہے نیچے لگا ہوا، یعنی گھوڑے کی پیٹھ پر ایک چیز ڈالی جاتی ہے سیٹ کے طور پہ بیٹھنے کے لیے، اور اسی میں نیچے اس سے لٹکے ہوئے پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے تاکہ آپ گھوڑے پر سے گر نہ جائیں، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اتنی جو زندگی ہے یہ اتنی رواں دواں ہے، اتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کہاں رک جائے گی، کیونکہ نہ گھوڑے کی باگ ہمارے ہاتھ میں ہے نہ ہمارے پیر اس کی رکاب میں ہے کہ ہم بچ سکیں۔ تو انسان کی زندگی کی یہی حقیقت ہے اصل میں، کہ واقعی میں اسے خود خبر نہیں ہے، وہ اتنی تیزی سے دوڑا چلا جا رہا ہے اپنی موت کی طرف، اور کچھ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دراصل گھوڑے بھی، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہاں گھوڑوں کی جو قسم کھائی گئی ہے کہ ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں گھوڑوں کی، تمام جتنے جو دوسرے جانور ہیں اس میں سب سے نمایاں جانور گھوڑا ہوتا ہے، اور بہت قوت کے ساتھ دوڑتا ہے گھوڑا، اور جب اس کی آواز آتی ہے ہانپنے کی اسی کو ادب ہو کہتے ہیں، تو گھوڑوں کے سانس کی جو آواز تیز دوڑتے ہوئے آتی ہے سینوں سے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ آواز ان سے نکل رہی ہے۔ پھر فلمور یہ آتی، پھر آگ جھاڑنے والوں کی اپنے سموں سے پتھروں پر، قدح ٹاپ مار کر، یعنی جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سموں کی سختی اور ان کی قوت کی وجہ سے آگ نکلتی ہے۔ فلمغیرات صبح، جب وہ دشمن پر شب خون مارتے ہیں صبح کے وقت، منہ اندھیرے مارا جاتا ہے شب خون۔ اب جو بات بتائی گئی ہے، فأثر نبی نقا فوسط نبی جمع، یعنی اپنے دوڑنے اور چپکن مارنے کے ذریعے سے غبار اڑاتے ہیں، پھر جا گھستے ہیں اپنے سواروں کے ساتھ دشمن کے جتھوں کے درمیان میں تاکہ ان پر حملہ کیا جا سکے۔ اب وہ اصل بات بتائی جا رہی ہے جس پر یہ قسم کھائی گئی، جواب قسم یہاں بتایا جا رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بلا شبہ وہ اس بات پر خود بھی شاہد ہے، گواہ ہے، اور بلا شبہ وہ محبت یعنی مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ انسان کی اصل فطرت سے یہاں پر آگاہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی رحمتیں، کتنی عنایتیں کی ہیں بندوں پر۔ اس کو سواری کے لیے جانوروں کی سہولت فراہم کی کہ پہلے جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر وہ سواری کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں بات ڈالی، اس نے ویل بنایا، اور پھر نئے نئے جو وہیکل نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمائی تھی کہ آگے اور کچھ وہ کیا پیدا کرے گا سواریوں میں، یعنی کوئی نہیں جانتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، یعنی فلائٹس ہیں، پھر اس کے علاوہ راکٹ ہیں، اور یعنی اتنی تیز سفر کرنے والے طیارے، یعنی جہاز ہیں، ٹرین ہیں، بسز ہیں، کار ہیں، بائک ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور آگے پتہ نہیں انسان اور کیا کچھ ایجاد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا دماغ دیا جس کی وجہ سے اس نے کئی چیزیں ایجاد کی، لیکن اس کے باوجود وہ ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کتنا تھوڑے دلا ہے نا انسان، اور کتنا نادان ہے، کتنا بے وقوف ہے کہ اپنے اسی رب کی ناشکری کرتا ہے جس نے اس کو ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، یعنی وہ اس بھلائی سے محروم کرنے والا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کا نفس ان حقوق کے بارے میں جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں وہ دریا دلی نہیں برتتا، فیاضی نہیں برتتا، یا ان کو پورے طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ جو جو ذمہ داریاں اس کے ذمہ عائد ہوتی ہیں یا حقوق جو عائد ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتا، یعنی اس کی فطرت میں سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے، یا حقوق ادا کرنے سے وہ پیچھے ہٹتا ہے ہمیشہ، یا حقوق ادا کرنے سے اس کا نفس اس کو منع کرتا رہتا ہے۔ تو سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہو، یعنی یہ اللہ کی ہدایت اور توفیق ہی سے ہوتا ہے جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اور شکر گزاری کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر، ضرورت مند بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ توفیق ملتی ہے اصل میں کچھ لوگوں کو، ہر ایک کو نہیں ملتی ہے توفیق، ورنہ انسان کہتے کہ اچھا میرا ٹیلنٹ، میرا مال، میری صلاحیتیں، میری عقل مندی، میری جاب، میرا عہدہ، نہیں، یہ سب خود کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے دیا ہے ان نعمتوں کو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو انسان لیکن حقوق کو ادا کرنے میں بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا شکار ہے، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان کے نفس کی طرف سے جو یہ ناشکری ہوتی ہے یا سستی اور کاہلی ہوتی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ مجھ سے کاہلی ہو رہی ہے، مجھ سے سستی ہو رہی ہے، وہ جھٹلا نہیں سکتا اس بات کو، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس کو وہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ انسان جیسے ہم کہتے ہیں نا بارہا، ہم کہتے کہ کیا کریں، ہم حق تو ادا کر ہی نہیں سکے، ہے نا، یا ہم سے جو ہم کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے ہم، یہ بات ہم کہتے نہیں کہتے، ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے کہ ہاں ہمارے اندر کمی کوتا ہی ہے، ہم سے ہو گئی کمی کوتا ہی۔ تو انسان اس بات پر گواہ ہے کہ وہ سستی اور کاہلی کر رہا ہے، وہ جھٹلاتا نہیں ہے، حالانکہ وہ انکار کر سکتا تھا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں کر سکتا تھا یہ کام، لیکن پھر بھی میں نے نہیں کیا۔ تو انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہاں پر دراصل شاید میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے، یہ ایک طرح سے وارننگ ہے جو اپنے رب کے ناشکر ہیں، حالانکہ وہ شکر ادا کرنے والے بن سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور پھر وہ بلا شبہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت بھی ہے، لحب الخیر لشدید، یعنی مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور مال کی محبت ہی اس کے لیے تمام جو اچھے کام ہیں اس سے وہ رکوا دیتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے رکوا دیتی ہے۔ یعنی اس نے اپنے نفس کو بے قابو کیا، اپنے نفس کو کھلا چھوڑا، اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا گوارا نہیں کیا، اور اس نے اپنی نظر کو صرف اس دنیاوی فائدوں پر مرکوز رکھا اور آخرت سے غافل رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس دن کا خوف دلا رہے ہیں کہ اے انسان کس غفلت کا تو شکار ہے، تجھے آخر ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ انسان انسان ان نعمتوں کو دیکھے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ واقعی میں جو بھی ہم کو نعمتیں ملتی ہیں اس پر شکر ادا کرنا واجب ہے. شکر کیا ہے؟ تین طرح سے شکر ہوتا ہے، ایک تو زبان سے اظہار ہو، دل میں اس کا احساس ہو، اور عمل سے ظاہر ہو. ٹھیک ہے، اور دل میں جب تک احساس نہیں پیدا ہوگا ان نعمتوں کی شکر گزاری کا، تو تب تک یہ عمل میں بھی نہیں ڈھلے گا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کو لوگوں پر خرچ کرو، لوگوں کو دو، لوگوں کو بھی اس خیر سے آگاہ کرو، ان کو بھی وہ خیر پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ کے راستے ہی میں استعمال کرو. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم جو بھی ٹیلنٹ ہے ہمارا، وہ ہم صرف دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کے لیے نہیں. اگر دین کے لیے بھی وہی ٹیلنٹ استعمال ہونے لگے جو دنیا کے لیے ہوتا ہے، تو آج ہمارے دین اسلام کی تصویر بالکل مختلف ہوتی، حال مختلف ہوتا. تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اور مال کی محبت میں وہ پوری طرح سے گرفتار ہے، بہت شدید ہے وہ مال کی محبت میں. اور دیکھیں انسان کہتے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ کہاں اس کا مال، جیسی آنکھ بند ہوئی ختم، چلے گئے دنیا سے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ، ابھی جب کووڈ 19 جو تھا، اب تو 20 آ گیا ہے، اور بہرحال جو بھی ہے، تو انسان دنیا سے چلے گئے اور ان کے گھر ایسے ہی کے بھرے کے بھرے رہ گئے. ایک یعنی بہت سنا سنا ہے واقعی، یہ کوئی دور کے لوگ ہی ہیں، جان پہچان والے، بلکہ رشتہ داری بھی ہوتی ہے، کہ اتنے مالدار لوگ تھے کہ ان کا بزنس کئی سٹیز میں پھیلا ہوا تھا، لیکن گھر میں پہلے ماں کا انتقال ہوا، پھر باپ کا انتقال ہوا، پھر بیٹے کا انتقال ہوا، پھر بہو کا انتقال ہو گیا، اور پھر بیٹی بھی ایڈمٹ تھی، اللہ عالم کیا ہوا بیٹی کا کیا حال ہوا، جو کہ مطلب کافی ایج والی تھی. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی گھر کے اتنے افراد، وہ اتنا سارا جو مال و دولت ہے، وہ کون اس کا کیا کرے گا؟ تو چھوڑ کر گیا نہیں گیا انسان. کیا حقیقت ہے دنیا میں آپ دیکھیں زندگی کی، کہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا پڑتا ہے. ہمارے سارے جو کیبنٹ ہیں، ہمارے وارڈروب ہیں، بھرے کے بھرے پڑے رہ جاتے ہیں، اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، کیا لے کر جاتا ہے؟ خالی ہاتھ جاتا ہے، دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں. تو قبر کا اگر احساس کر لے انسان، جو آگے آیت آ رہی ہے، تو بہت سارے معاملات اس کے حل ہو جائیں. تو انسان جو ہے بڑا ہی ناشکرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان کا ناشناس ہوتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھے، تو مسلسل اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری رہے، ہمیشہ اپنی قسمت کا رونا روتا ہے، اور حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیتا ہے. اور یہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اپنی آنکھوں سے یہ جانوروں کو دیکھتا ہے، یہ گھوڑا، یہ اپنے مالک کا اتنا وفادار تو ہوتا ہے کہ وہ اس کی خاطر لڑائی کے میدان میں جا گھستا ہے، یعنی خطرات میں چلا جاتا ہے گھوڑا اپنے مالک کے لیے، جہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو یہ گھوڑا اپنے مالک کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے. لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے، اپنے مالک کا اتنا نا وفادار ہے، کہ اپنے مالک کی طرف سے رزق ملنے پر، اپنے مالک کی طرف سے تمام نعمتیں ملنے پر بھی اس کی خاطر کچھ قربانی نہیں دینا چاہتا، نہ مال کی قربانی دیتا ہے، نہ جان کی قربانی دیتا ہے، بلکہ اپنے رب کا زبان سے شکریہ تک نہیں ادا کرتا، بلکہ الٹا شکوے شکایتیں کرتے رہتا ہے. یعنی ذرا سی کچھ کمی بیشی واقع ہو گئی تو شکایتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ مال و دولت کی محبت پھر انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی، بری طرح انسان اس میں پھنسا ہوا ہے. یعنی آج دیکھا جائے تو پیسے ہی کو انسان نے اپنا دین اور ایمان بنا لیا ہے، اور یہی مال و دولت کے حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر لیتا، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایون حج بھی نہیں کرتا انسان، کہ اتنا ٹائم کہاں ہے کسی کے پاس، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، دھوکہ دیتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، فریب سے مال کماتا ہے، دھوکہ دہی سے مال کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اور یعنی ابھی جو ایک رپورٹ آئی ہے اس سال، انڈیا سے سب سے زیادہ سوئس بینکوں میں مال جمع ہوا ہے. اب جبکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پینڈیمک تھا، پیسے نہیں تھے، تو کچھ لوگ اتنے بےچارے بھوک سے مر رہے تھے، اور سفید پوش لوگوں کا سب سے برا حال تھا، یعنی کچھ لوگ تو جو بے روزگار ہو گئے، ان کا کوئی روزگار نہیں رہا، اور کچھ طرف لوگوں نے اتنا کمایا کہ بلیک منی اتنا زیادہ تھا کہ سوئس بینکوں میں ڈالتے چلے گئے. یہ پوری رپورٹ ہے، آپ چاہیں تو آن لائن جا کر پڑھ سکتے ہیں. اور ایک شخص کو، یہ ہمارے قریبی جانے والے ہیں، کسی ایک فرد کو ضرورت تھی اس انجیکشن کی، جس سے وہ، آپ دیکھیں کیونکہ کووڈ میں ایسا ہو رہا ہے نا کہ نسیں جام ہو جاتی ہیں، اور سینہ جکڑ جاتا ہے، خون پہنچ نہیں پاتا شریانوں میں، اور سانس رکنے لگتی ہے اسی وجہ سے. तो कोई एक इंजेक्शन दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो सही होता है। तो वो कह रहे थे कि वो इंजेक्शन 1700 का था इंडिया में, और वही इंजेक्शन एक शहर से दूसरे शहर में किसी ने आकर लेकर गया, क्योंकि वहां उस शहर में वो इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। और उस तरह से तो ब्लैक मार्केट होने लगता है, मेडिकल्स पर चीजें नहीं मिलती लेकिन ब्लैक में मिलने लगती हैं धोखाधड़ी से। तो वो 1700 का इंजेक्शन 60,000 रुपीज में बिका। आप सोचिए कितना ही नाजायज फायदा उठाना है, और इस्लाम में ये बिल्कुल जायज नहीं है। इवन आप देखें कि एक दफा उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का गल्ला आया था, मदीना आ रहा था, बहुत बड़ा तिजारती काफिला था। कहा जाता है कि इतने लोग आए उनके पास कि हमको ये माल फरोख्त कर दीजिए। तो अगर आप सही बुखारी की हदीस जाकर देखेंगे, किताबुल बुयू में यह हदीस मौजूद है कि अगर रास्ते में कोई माल आपका खरीद ले और आपको थोड़ा सा ज्यादा दे रहा था पैसा, तो आप नहीं बेच सकते उसको, आपको वहां बाजार में लाना पड़ेगा। और उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में सारे जो माल के रेट थे वो फिक्स किए गए थे कि कोई यानी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा, कोई माल को ज्यादा कीमत में नहीं बेचेगा, कोई जखीरा अंदोजी नहीं करेगा। क्योंकि क्या करते, पहले मार्केट में सब चीजें रोक ली जाती है कि अच्छा कोई चीज आने मत दो मार्केट में। फिर जब उस चीज की किल्लत हो जाती है, कमी पड़ जाती है, तो फिर क्या करते हैं, अचानक फिर अपना वो खोलते हैं गोडाउन और फिर निकालते हैं बहुत महंगे दामों में। तो फिर चूंकि लोगों को जरूरत होती है तो फिर वो लोग बेचारे महंगे महंगी चीजें खरीदते हैं, क्योंकि क्या करें, जरूरत तो पूरी करनी है ना। तो अभी मेडिकल से रिलेटेड, ये मेडिसिन से रिलेटेड जितनी चीजें थी उसका यही हाल हुआ। आप देखिए यानी हर छोटा छोटा हॉस्पिटल भी भरा पड़ा था, जो कभी जो दवाखाने कभी चलते नहीं थे, जो क्लिनिक कभी नहीं चले, वो क्लिनिक भी भरे पड़े थे। सबने खूब लूटा, खूब लोगों से पैसे बटोरे। तो क्या ऐसे लोगों की मजबूरी के फायदा उठाया जा सकता है? इस्लाम इसकी इजाजत देता है? बोले बिल्कुल नहीं देता है। तो इंसान माल की मोहब्बत में शदीद गिरफ्तार है, और इसी माल के लिए वो कितने धोखे और फरेब पर उतर आता है, अल्लाह ताला की नाफरमानियां करता है, उसे अल्लाह की राह में खर्च करने में बखीली पर उतर आता है, और दौलत और माल की मोहब्बत इस कदर उस पर हावी होती है कि इसको जमा करता चला जाता है। कहा जाता है कि अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बहरीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी रकम आई, और ये रकम उन सब रकमों से ज्यादा थी जो आपको उससे पहले आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे मस्जिद में डाल दो। फिर जिस किसी पर आपकी नजर पड़ी, कहा कि इसे मस्जिद में डाल दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ लाए और उस रकम को देखा तक नहीं। नमाज से फारिग होकर आप उस रकम के पास आ बैठे, यानी वो पैसों के पास। फिर जिस किसी पर आपकी नजर पड़ी उसे देना शुरू कर दिया। इतने में अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी अता कीजिए, मैंने अपना भी फिदिया अदा किया था और अकील का भी, जंगे बदर के वक्त जो फिदिया दिया था उन्होंने कैदी होकर आए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो ले लो। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु लपें भर भर कर अपने कपड़ों में डालने लगे, जैसे दोनों हाथों से भरते हैं ना वैसा। फिर उसे उठाने लगे तो उठा ना सके, कहने लगे, या रसूलुल्लाह, किसी को हुक्म दीजिए कि मुझे थोड़ा उठवा दे, मेरी मदद कर दे। आपने फरमाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अच्छा फिर जरा खुद ही उठवा दीजिए। आपने फरमाया, नहीं, ये भी ना होगा। आखिर उन्होंने कुछ दरहम निकाल दिए, वजन कम कर दिया ताकि उठा सके। फिर उठाने लगे तो भी ना उठा सके, और कहा, या रसूलुल्लाह, किसी को हुक्म दीजिए कि मुझे थोड़ा उठवा दे। आपने फरमाया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहा कि आप ही सहारा दीजिए। कहा कि ये भी नहीं हो सकता। फिर उन्होंने उसे मजबूरन खुद और भी थोड़े से दरहम निकाल दिए उन्होंने, और अपने कंधे पर लाद कर चल दिए। आप उन्हें उस वक्त तक देखते रहे जब तक वो नजरों से ओझल न हो गए। आपने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के हिर्स पर बहुत ताज्जुब किया। गर्ज आप वहां से उस वक्त उठे जब एक दरहम भी बाकी न रहा। सही बुखारी किताब उस्सलात बाब अल कस्मतु फिल मस्जिद। तो आप देखिए कि इंसान इस तरह से माल की मोहब्बत में गिरा। यहाँ पर हम कुछ बुरा नहीं कह सकते, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम के चचा थे, लेकिन माल की मोहब्बत हर इंसान को होती है। हम में से भी किसी को कहा जाए कि अच्छा जितने ढेर पड़े हैं माल, इसमें से जिसको जितना उठाना उठा लो, हो सकता हम भी ऐसी करें। तो वो तो माल गनीमत था और वो सबका हिस्सा था, और उसमें उन लोगों का खासतौर से ज्यादा हिस्सा था जो मुहाजरीन थे और जिन्होंने फिदिया भी दिए थे पहले, अपने माल खर्च भी किए थे। तो रसूल अकरम ने कहा कि जिसको उठाना है उठा लो, जितना लेना है ले लो। तो इंसान कितना लेना चाहता है आप देखें, यानी वो दो गज जमीन उसको काफी होती है, लेकिन वो कितनी जमीनों का मालिक बनना चाहता है। शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा, एक बहुत अच्छी कहानी हम लोगों को आई थी उर्दू की किताब में, उसमें शायद हो सकता है 6th या 7th की किताब में रही हो या 5th की किताब में रही हो, याद नहीं रहा अभी तो, लेकिन बहुत मशहूर कहानी है, अक्सर आती रहती है वो किताबों में, कि एक बादशाह ने ऐलान किया कि डिस्क को भी जितनी जमीन चाहिए वो उतना अपना घोड़ा तेज दौड़ाए और जहां तक वो जा सकता हो जाए, और लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले वापस भी आ जाए। तो जितनी जमीनों तक उसने अपना घोड़ा दौड़ाया होगा या जहां तक वो पहुंचा होगा और सूरज गुरूब होने से पहले वापस आया होगा, उतनी पूरी की पूरी जमीनें उसको दे दी जाएंगी, उन जमीनों का मालिक होगा। कह रहे थे बहुत लोग आए, कई लोगों ने घोड़ा दौड़ाया और गए, लेकिन सारे लोग वापस आते चले गए क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सूरज गुरूब होने से पहले पहले वापस ना आ सकें। तो लोग थोड़ी थोड़ी दूर ही जाकर वापस आ गए डर के मारे कि ऐसा ना हो कि ये भी हाथ से चला जाए। एक शख्स था, कहा जाता है वो दौड़ाता जा रहा था, घोड़ा रोकता ही नहीं था और लोग हैरान थे कि कितना दौड़ाएगा, बहुत सरपट दौड़ा रहा था घोड़ा। आखिरकार वो इतनी दूर गए कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था और उसने वापसी पर उतनी तेज दौड़ लगाई। और जैसे ही वापस आकर वो वापस आया सूरज गुरूब होने से पहले, चूंकि वो घोड़े को बहुत तेज दौड़ा रहा था तो खुद भी गिर पड़ा घोड़े की पीठ से और घोड़ा भी गिर पड़ा और आखिरकार वहीं गिर पड़ने से उस शख्स की डेथ हो गई। तो जमीन तो उसके नाम अलॉट कर दी गई इतनी बड़ी, जो कि बहुत ज्यादा थी जमीन, लेकिन जब उसकी कब्र खोदी गई तो बताया गया कि देखो कब्र को कितनी जगह लगी है, हालांकि उसने कितनी बड़ी जमीन हासिल किया था, कितना तेज दौड़ा था वो ज्यादा जमीन हासिल करने के लिए, लेकिन इंसान दुनिया से इसी तरह चला जाता है, सब कुछ यहीं छोड़ देना पड़ता है, सारा माल, सारे रिश्तेदारियां, सब कुछ। आज जिनसे हमको इतनी मोहब्बत है ना, हम कहते हैं अच्छा इन चीजों के बगैर हम रह नहीं सकते या वो हमारे बगैर नहीं रह सकते, कुछ नहीं, सब रह जाते हैं, सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। कितनी खवातीन की भी डेथ हुई है आप देखें, और कितने ही जेंट्स की भी डेथ हुई है, घर में सारा सब कुछ भरा पड़ा है, चले गए ना सब छोड़कर, क्या चीज काम आएगी जो अल्लाह की राह में दी होगी। तो बहरहाल अगर इंसान इस बात को सोच ले, जैसे कि यहां कहा गया है कि माल की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार है और नाशुक्री भी करता है, जमा कर करके भी रखता है, और वो इस बात पर गवाह भी है, तो इसलिए कहा गया कि अफला यालम इज़ बुसिर मा फिल कुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौम इज़िन लखबीर। कि इंसान ये नहीं जानता कि कब्रों में जो कुछ है जब वो बाहर निकाल दिया जाएगा और जो कुछ सीनों में छुपे हुए राज हैं उन्हें जाहिर कर दिया जाएगा, तो उस दिन उनका रब यकीनन उनसे पूरी तरह बाखबर होगा। अगर इंसान इस बात को जान ले कि मुझे आखिरकार एक दिन कब्र में जाना है और सब कुछ छोड़ देना है, कि वो दो हाथ खाली रह जाते हैं, सिकंदर ने तकरीबन 2/3 वर्ल्ड कॉन्कर्ड किया था, लेकिन क्या कह के गया कि बता देना लोगों को कि मेरे दोनों हाथ खाली थे जब मैं इस दुनिया से गया। तो आप देखिए कि इंसान इतनी दुनिया समेटता रहता है आज हमारा भी क्या हाल है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कब हमारा नफ्स कभी रुकता ही नहीं है, ख्वाहिशात जो है वो इन्हीं उभरती पड़ती है, निकलती पड़ती है और कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हर चीज चाहिए इंसान को, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि मुझे आखिरकार एक दिन कब्र में भी जाना है, और कब्र में तो कोई मेरे ये सारे मेरे टेबल लैम्प्स, मेरे लाइट्स, मेरा बेड, मेरी बेडशीट और मेरे कपड़े लिबास, ये सारी चीजें मुझे कुछ काम नहीं आएंगे, इवन कोई एक लाइट भी नहीं रखेगा कब्र के अंदर, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि कब्र में तो इंसान को अपने आमाल के हिसाब से जजा और सजा मिलेगी ना, कि कुरान उसका साथी बनेगा, उसके नेक आमाल उसके साथी बनेंगे। कब्र जन्नत के बाघों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अल्लाह ताला हम सबको कब्र की सख्तियों से महफूज रखे। आप देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खासतौर से जो सलाम फेरने से पहले की दुआ है हमें सिखाई थी दुआ, कि कब्र के अजाब से अल्लाह ताला हमें बचाए रख, हमें कब्र के फितने से, कब्र के अजाब से महफूज रख। तो कब्रों से मुराद हैं कब्रस्तान भी हैं या कब्रें भी हो सकती हैं, इन इंसान का मदफन है जहां इंसान दफन किया जाता है, चाहे वो समंदर की तह में हो या जलाया जाए या किसी दरिंदे के पेट में चला जाए या आग में चलकर राख बन जाए, जो भी सूरत हो बिलाखिर वो जमीन के जर्रात में मिल जाएगा और अल्लाह ताला उन जर्रात को जमा करने और जमीन से बाहर निकाल लाने की पूरी कुदरत रखता है। तो बहरहाल बहुत डराने वाली आयत है ये, कि उस वक्त इंसान के आमल जब वो कब्रों में होंगे, कब्रों से जब उठाए जाएंगे, निकल कयामत के दिन ऐसा होगा कि कब्रों से लोग निकल पड़े होंगे। आप लोग जानते होंगे ना, बहुत सारी मशहूर हदीस भी है इस बारे में, कि ऐसे निकलेंगे लोग जैसे कि पौधे ग्रो होते हैं जमीन से, या यानी बिल्कुल नशर होते चले जाएंगे इंसान, कब्रों से निकलकर खड़े होते जाएंगे और सारे के सारे मैदान हशर की तरफ भागेंगे, दौड़ लगाएंगे, और इंसान जब उठेगा तब उसको एहसास होगा। तो कब्रों में से मुर्दों को उनके हशर नशर के लिए अल्लाह ताला निकाल लाएगा, وحسل ما فی صدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر اور واضح ہو جائے گا، یعنی سینوں کے اندر جو بھلائی یا برائی ہے وہ چھپی نہ رہے گی، ہر بھید ہر راز کھل جائے گا، ہر باطل اور باطن ظاہر ہو جائے گا، اور ان کے اعمال کا نتیجہ تمام مخلوق کے سامنے آ جائے گا۔ آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے کہ اعمال نامے نشر کیے جائیں گے، بتا دیے جائیں گے، ڈسپلے کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو جو آج اسی لیے دل میں بھی کسی کے لیے برا ارادہ نہ کرے، کسی کے خلاف پلاننگ نہ کریں، کسی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے، کسی کی تذلیل اور تحقیر کرنے کے لیے، آج بہت کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہم چاہتے کہ دوسروں کی بے عزتی کروائیں، دوسروں کے ساتھ کوئی برائی کرے، ذرا سی اگر کوئی برائی کرتا ہے ہمارے ساتھ تو ہم اس سے بڑھ کر بدلہ لینا چاہتے، کیوں کرتے ہیں ایسا، چھوڑ دیں، درگزر کر دیں۔ اور دلوں میں نہ رکھیں کچھ کینہ قدرت، کیونکہ اس وقت کیا ہوگا، دلوں کے حال بھی ظاہر کر دیے جائیں گے، سینوں کی جو نفرتیں ہیں قدرتیں وہ ظاہر کر دی جائے گی۔ تو یہ جو گلے شکوے ہیں ہمارے دلوں میں، جو ہم کہتے ہیں کہ دل سے معاف نہیں کیا، دل میں رہتی ہے کوئی نہ کوئی بال برابر، تنگی رہتی ہے، کوئی ناراضگی رہتی ہے، کوئی شکایت رہتی ہے کہ ختم کی رنجش، مگر پھر بھی گلا رہنے دیا والا معاملہ، کہ پوری رنجشیں ختم بھی نہیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں نکالتے ہیں۔ تو مومن ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے، اس کو فکر ہے کہ مجھے کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا قبروں سے، اور میرے سینے کے حال بھی کھول دیے جائیں گے، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ اور ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے تمام ظاہری باطنی اچھی بری چھپے ہوئے یا ظاہر سارے اعمال سے باخبر ہے، وہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو اس دن کے ساتھ خاص طور پر یہاں ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ ہر وقت خبر رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے، لیکن کل قیامت کے دن خاص طور سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کی خبر دے دے گا لوگوں کو۔ تو وہ اعمال کی جزا ہے یہاں اس سے مراد، جس کے باعث اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی اطلاع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں یہاں پر کہ کل قیامت کے دن زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو وہ یعنی جو خبر اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہماری، وہ سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ تو اگر انسان اپنی قبر کا احساس کر لے تو بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن سینوں کے حال ظاہر کر دیے جائیں گے۔ کیا حال ہوگا آپ سوچیں، ہم تو رزلٹ ہوتا ہے چھوٹا سا معمولی رزلٹ، جو اسکول کا رزلٹ ہوتا ہے، یا ابھی ہم دینی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، تجوید تفسیر کا رزلٹ، وہ بھی اگر خراب ہے تو بتانے سے ڈرتے ہیں لوگوں کو، اور چاہتے ہیں کہ اچھا رزلٹ ہو ہمارا۔ تو یہ تو قیامت کے دن کا رزلٹ ہوگا، جس پر سب کچھ ڈپینڈ ہوگا، جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، جنت میں جائیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہوگی، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی ہوگی، اور کسی بھی چیز کی محبت میں اس حد تک نہ گھل جائیں، اس حد تک نہ آگے بڑھ جائیں کہ جو اصل ہمارا مقصد ہے اس کو ہم فراموش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کوشش جدوجہد کرنے والے بنیں، اسی فکر میں کوشاں رہیں، اور اسی کے لیے کام کرتے رہیں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ایسے اعمال انجام دیں جو نیک ہو اور لوگوں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے ہوں، کیونکہ ذرہ برابر بھی ہمارا اعمال اس دن ضائع نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ہمیں توفیق بھی دے اللہ تعالیٰ کہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ان صورتوں کی تفسیر سے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔